الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون وقال عز وجل كما ورد في آخر سورة المجادلة كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين آج میں نے دو مقامات سے قرآن حکیم کے چند آیات آپ کو سنائی ہے پہلا مقام سورہ مائدہ کا ہے آیات 54, 55 تین آیات اور دوسرا مقام سورہ مجادلہ کا آخری دو آیات پر مشتمل مقام ہے آیت نمبر 21 آیت نمبر 22 ان دونوں میں قدر مشترک یہ ہے کہ ان میں حزب اللہ کا لفظ آیا ہے اور حزب اللہ کے جو اراکین ہیں جو ان میں شامل لوگ ہوتے ہیں ان کے بعد خصائص اور اوصاف کا تذکرہ ہے پھر حزب اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں ان کا تذکرہ ہے لیکن سورہ مائدہ میں اس مقام میں ابتدائی طور پر اضافی اعتبار سے ہمیں ایک اور بہت بڑی رہنمائی اور حکمت کا ایک موتی ہاتھ آیا ہے اور وہ ہے ارتداد کے بارے میں کہ ارتداد ایک تو ہوتا ہے قانونی ظاہری اعلانیہ کوئی شخص مسلمان تھا اس نے کفر کا اعلان کر دیا مرتد ہو گیا علم اعلان وہ کفر میں چلا گیا اور آپ کو معلوم ہے کہ شریعت اسلامی میں ارتداد کی سزا قتل ہے بعض جدید بلکہ جن کو کہنا چاہیے مفکرین کے بجائے متجددین جو ہے اس میں کچھ شبہ وارد کرتے ہیں لیکن اجماع ہے امت کا اس پر کہ مرتد کی سزا اسلام میں قتل ہے لیکن ایک ارتداد اور ہے وہ ارتداد باطنی ہے معنوی ہے انسان اندر ہی اندر پیچھے ہٹنا شروع کرتا ہے دین سے، یہاں تک کہ وہ حقیقت کے اعتبار سے دین کی سرحد سے نکل جاتا ہے، لیکن قانونی طور پر اسلام کا پردہ پڑا رہتا ہے. اس کے لیے دوسری اصطلاح جو ہے قرآن کی وہ ہے نفاق. اب نفاق کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، ان آیات کا تو کئی مرتبہ تذکرہ ہوا ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین تو آج کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، کفار سے بھی اللہ کی نگاہ میں وہ زیادہ ناپسندیدہ ہے. جس طرح کسی کافر کے لیے دعا استغفار کی اجازت نہیں ہے، اسی طرح ان کے بارے میں بھی انہیں محروم کر دیا گیا حضور کے استغفار اور حضور کی شفاعت سے. استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرتبہ لن یغفر اللہ. اے نبی برابر ہے ان کے حق میں آپ استغفار کریں یا نہ کریں، آپ اگر 70 مرتبہ بھی استغفار کریں تو تب بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے. لیکن یہ منافق جو قانون مسلمان رہتا ہے، اس کی مثال میں نے بارہ دی ہے. دیمک جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ کسی چوکھٹ کو اندر ہی اندر کھا گئی، لیکن اس چھوٹے سے کیڑے کو بھی اللہ نے یہ عقل دے رکھی ہے اپنا ذاتی تحفظ میں، سیلف ڈیفینس، کہ وہ اندر ہی اندر سے تو اس کو کھوکھلا کر رہی ہے، کھا رہی ہے، لیکن اوپر ایک تفتیش جو ہے ایک ملیئر جو ہے باقی چھوڑ دیتی ہے تاکہ باہر والوں کو پتا نہ چلے کہ اندر کیا ہو رہا ہے. وہ پردہ ہے، وہ تو اچانک جا کے کسی کو معلوم ہوتا ہے، اندر سے تو کھائی گئی. یا اگر شہسین تھا جب گرا تو معلوم ہوا کہ اسے کھایا گیا تھا، لیکن یہ کہ اوپر سے مجھے گیا تھا، وہ اس کا سیلف ڈیفینس ہے، اسے معلوم ہے ذرا سی بھی اگر اوپر نظر آ گئی میں تو پھر میری شامت ہے، یہ تو ختم کر دیں گے. اسی طریقے سے منافق ہے کہ جو اندر ہی اندر تو کھوکھلا ہو چکا، ایمان سے محروم ہو چکا، کفر کی آخری حد کو جا چکا، لیکن اوپر اس کے پردہ جو ہے نفاق کا، انہیں اسلام کا باقی رہتا، قانون میں مسلمان رہتا ہے. حضور کے زمانے میں اگرچہ آخری دور میں آ کر آپ نے بعض لوگوں کا یہ پردہ بھی اٹھا دیا. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک اجتماع میں حضور کے ساتھ اہل ایمان جمع تھے، مسلمان تھے، ان میں کچھ منافقین بھی تھے، لیکن اس مجلس سے حضور نے نام لے لے کر اٹھا لیا، تم نکل جاؤ یہاں سے، تم بھی کھڑے ہو جاؤ، فلاں میں فلاں کھڑے ہو جاؤ، چلے جاؤ. تو گویا کہ ان کا پردہ چاک کر دیا کہ یہ حقیقت میں منافق ہے. لیکن یہ وہ آخری دور میں جا کر غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد یہ دارالغیر ہوئی ہے، اور اسی وقت جو ان کا مرکز تھا جس کو انہوں نے مسجد کا نام دے رکھا تھا، مسجد زرار، پھر اس کو جلایا حضور نے اور ختم کیا. ورنہ یہ کہ عام طور پر تو جو ہے بات بڑی سنسٹیو بن جاتی کہ بارہ یہ مسجد تھی، مسجد کے نام پر تعمیر کی گئی، لیکن یہ کہ غزوہ تبوک کے بعد حکم ہو گیا تھا حضور کو کہ اب آپ اس سے گرمی کا معاملہ چھوڑ دیجیے. سورہ توبہ میں یہ آیت وارد ہو گئی، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے نبی آپ جہاد کیجیے کفار کے خلاف میں، منافقین کے خلاف میں، اور ان پر سختی کیجیے. رزت ہونی چاہیے، نہ یہ کہ آپ کے اندر ان کے لیے کوئی رحمت ہو، رافت ہو، نرمی ہو، شفقت ہو، نہیں، ان کے لیے آپ کے دین میں سختی ہونی چاہیے. تو بہرحال یہ تو ایک امتداد ظاہری اور امتداد معنوی، یہاں پر اصل میں امتداد معنوی کا تذکرہ ہے. یہ مجموعی صورت ہے اور اس میں آپ کو معلوم ہے اکثر و بیشتر جو ہے وہ مسلمانوں سے خطاب ہوتا ہے، یا پھر یہود سے، اگر سارا سے یہاں ظاہر بات ہے یا الذی آمنوا سے خطاب ہو رہا ہے، تو اس میں تو مخاطب یا مسلمان ہے، مومن ثابت ہے، یا منافقین ہے. اس لیے کہ منافقین کے لیے بھی قرآن مجید میں علیحدہ خطاب کا سورہ نہیں آیا، یا الذین نافقوا کے نام سے قرآن مجید میں کوئی آیت نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ بھی یا ایھا الذین آمنوا ہی کے ذیل میں آتے ہیں، اس لیے کہ قانون کو مسلمان رہتے ہیں. اب یہ بات سمجھ میں کی ہے کہ یہ مانوی اعتراض جو نفاق تک آدمی کو لے جاتا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ ایک سبب تو تھا وہ کہ جو دور نبوی میں بھی تھا اور آج بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ دین کی بات سن کر اور وہ اس کے دل کو لگ جاتی ہے بات، اور وہ لبیک کہتا ہے، اس دین کی دعوت کو قبول کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، چاہتا ہے اس قافلے میں شریک ہو جائے، حزب اللہ کے قافلے میں. لیکن جب آزمائش کا مرحلہ آتا ہے تو کچھ کم ہمتی، کچھ اس کے آثار ڈھیلے پڑ جاتے ہیں, نیوروسٹینیا کا مریض ثابت ہوتا ہے. وہ عزم ارادہ ہر سے بعد آباد ماں کشتی درا بن جاتے, اب جو ہو تو ہو, میں نے تو اپنی کشتی دریا میں ڈال دی ہے, اب یہ تیرتی ہے تو میں تیروں گا اور یہ ڈوبتی ہے تو میں ڈوبوں گا. یہ جو ٹوٹل آئیڈینٹیفیکیشن ہے کسی کاز کے ساتھ, اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے. ان نظاروں کا دن آج ہی نہیں ہوگا, جیسے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی, یا بولیا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. اے میرے بیٹے, دیکھو تم آپ کو قائم رکھنا, نیکی کا حکم دے گا اور بدی سے روکنا, اور پھر جو بھی تم پر آئے دکھتا ہے مصیبت کو صبر کرنا, اس کو جھیلنا, اس لیے کہ یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے. تو جن میں ہمت کی کمی ہوتی ہے, عزیمت نہیں ہوتی, حوصلہ نہیں ہوتا, یا جسے آج ہم کہیں گے قوت ارادی جن کی ضعیف ہوتی ہے, کمزور ہوتی ہے, وہ پھر ان کے آثار جو ہے ان میں لرزہ طاری ہوتا ہے, اب وہ پیچھے ہٹنا شروع کرتے ہیں. لیکن پیچھے کیسے ہٹیں گے, لوگ کیا کہیں گے, تالی پٹ جائے گی, تو جھوٹے بہانے بنانے شروع کرتے ہیں, مجھے یہ عذر لاحق ہے, مجھے یہ دقت ہے, میری بیوی بیمار ہے, شدید بیمار ہے, کوئی دیکھنے والا ہے نہیں, لہٰذا میں اس میں اس مہم میں ساتھ نہیں جا سکتا, جھوٹا بہانہ بنا دیا. اب کئی بار متعدد بار جب جھوٹے بہانے بنائے تو اب لوگ کچھ ان کی بات سن کے مسکرانے لگے, پھر سے جھوٹا بہانہ بنانے کے عادی ہوتے تو جھوٹی قسمیں کھانی. واللہ باللہ آپ یقین کریں میری بات پر کہ میری یہ دقت ہے, میری یہ مجبوری ہے, میری یہ مشکل ہے, ورنہ میں سب سے آگے ہوتا. اور پھر اس کے آخری اسٹیج یہ سورہ منافقوں میں یہ تین اسٹیجز بیان ہوئی, پھر تیسری اسٹیج یہ ہوتی ہے کہ پھر دشمنی ہو جاتی ہے, جو بھی دائی ہے کہ اس نے مجھے مصیبت میں ڈال دیا, اور جو لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہر کے باد آباد کے انداز میں واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان دونوں کا, تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز طرف کی, جو اس طرح جب بیٹھ کہتے ہیں پکار, جب پکار آئی فوراً حاضر, ان سے بھی دشمنی ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ پاگل, یہ دیوانے, یہ فینیٹکس, ان کی وجہ سے ہم نمایاں ہو جاتے ہیں کہ ہم آگے نہیں بڑھ رہے, اگر یہ بھی بیٹھے رہتے تو ہم بھی ان کے اندر ہی چھپے رہتے, سب کے سب ایک جیسے ہو جاتے. جس بلی کی دن کٹ گئی ہے وہ چاہتی سب کی کٹ جائے, ورنہ یہ کہ میں جو ہے ان میں نمایاں ہو جاؤں گی. یہ ہے صورت حال جو اندرونی نفاق کی ہوتی ہے. یہ سبب دور نبوی میں بھی تھا, آج بھی, اس لیے کہ دیکھیے دعوت و نیم کا سلسلہ تو ختم نہیں ہوا, بلکہ حضور اس دعوت کے امین بنا کر گئے اس امت کو. فلبلغی شاہد الغائب, آخری جملہ جو ہے جو آپ نے خطبہ دیا تھا حجت الوداع کا, آخری جملہ یہ ہے, اب جو یہاں موجود ہے ان کے ذمہ ہے, ان کا فرض ہے کہ پہنچائے ان کو, جو یہاں نہیں تو یہ تو ایک امانت ہے, یہ دعوت ہے, اس دعوت کا تو مہینہ چلتا رہے گا. جیسا کہ حضور نے فرمایا ہر صدی میں اللہ تعالیٰ ایسے اولو العزم لوگوں کو اٹھاتا رہے گا جو اس دین کو تازہ کریں گے, جب دین تازہ ہوگا تو دین کی دعوت تازہ ہو جائے گی. ان اللہ یوم عصر فی هذه الامه على راس كل مئه عام ان لا يجدد العهد, دین کی تجدید ہوگی, تو دین کی تجدید بغیر دعوت دین کے تو ممکن نہیں. تو جب بھی دعوت اٹھے گی کچھ باہمت لوگ آ جائیں گے, کچھ کمزور بھی آ جائیں گے, اس لیے کہ ان کے بھی دل میں کشش محسوس کی حق کی طرف, لیکن کیونکہ ان کے اندر قوت ارادی کمزور ہے, مخالفت شروع ہوئی, گھر والوں میں مخالفت ہو گئی, خاندان میں مخالفت ہو گئی, یاروں دوستوں نے تو ٹوکنا شروع کر دیا, جو استحصال شروع کر دیا, تمہیں کیا ہو گیا, پاگل ہو گئے ہو, کس کے پیچھے لگ گئے ہو, کہاں جا رہے ہو, تمہیں اپنے مستقبل کی فکر نہیں ہے, تمہیں دائیں بائیں کا خیال نہیں ہے. اب ہوتے ہوتے مختلف قسم کی مشکلات آئی, یہ بھی آیا جب دین کی دعوت کے کام میں تم لگے ہوئے تو دیکھو گے اپنے دامن کے داغ اور دھبے صاف کرو, تم تو خود سودی کاروبار میں ملوث ہو تو کیسے دین کی دعوت دے رہے ہو, چھوڑو خود سودی کاروبار کو, اس بینک کی ملازمت کو چھوڑو, اس لیے کہ یہ تو سود کا اڈا ہے, سب سے بڑا اڈا نہیں ہے, اس کی تو اپوزیشن نے جیسے کیے ہیں کہ کم سود پر ڈپازٹ لو, زیادہ سود پر وہ جو ایڈوانسز دو, یہ درمیانی جو ہے نہیں اس کی آمد نہیں ہے, باقی اضافی طور پر وہ جو کاروبار کرے اور کرے سروسز کے چارجز لے وہ الگ ہے, لیکن بیسک تو اپوزیشن بینک کی کیا ہے, کم سود شرح سود کے اوپر لوگوں سے ڈپازٹ لو, زیادہ شرح سود پر لوگوں کو قرضے دو, درمیان کا جو فرق ہے وہ اس کی آمد نہیں. یہ چیزیں جب آتی ہیں, جب اس کے تقاضے آتے ہیں کہ لو بھائی تم اب اگر اللہ کے دین کے بات کر لیے کام کر رہے ہو تو دیکھو تمہارے گھر میں شرعی پردہ نہیں ہے, لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں, یہ دین کی بات کرتا ہے اس کے گھر میں شرعی پردہ نہیں ہے. تو اب ظاہر بات ہے کہ اگر ذرا کا بھی کوئی سے وشواس ہے تو اس وقت کیا نکلے گا, آدمی گندگیوں سے پاک ہونا شروع ہو جائے گا, تو میری وجہ سے وہ دین کی دعوت بدنام نہ ہو جائے, یہ بھی تو بہت بڑی دلیل ہو جاتی ہے کہ میں بجائے اس لیے کوئی طور پر خدمت کرتا ہے دعوت کی, الٹا اس کا ایک بدنامی اس کے لیے اس کا مجھے بن جاؤ, تو جو باہمت ہوگا وہ اس کا نتیجہ دشمت نکلے گا اس کی زندگی میں, یہ اس کی اصلاح ہونی شروع. دعوت خود سب سے بڑی اصلاح کرنے والی ہے. آپ کسی سے کچھ نہ کریے وہ بھی آپ سے کچھ نہیں کہیں گے, جنٹل مین اگریمنٹ ہے, تم مجھے کچھ نہ کہو میں تمہیں کچھ بھی کہوں گا, لیکن تم مجھے یہ کہتے ہو یہ کام حرام ہے تو میں کہوں گا تمہارا یہ کام حرام ہے, تمہیں میری آنکھ کا تلکا نظر آ رہا ہے, اپنی آنکھ کا شکیل نظر نہیں آ رہا. ظاہر بات ہے اب دو ہی راستے ہیں, یا تو آپ اس آنکھ کے شکیل کو نکالیں گے یا پھر دعوت کا معاملہ ہٹا دیں گے, پیچھے ہٹیں گے, یہ پیچھے ہٹنا ہی ارتداد. یہ جو شکل ہے جو پہلے تھی وہ آج بھی ہے, ایک اضافی سبب جو آج کے دور میں اس ارتداد معاملی کا ہے جو حضور کے زمانے میں نہیں تھا, اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. حضور کے زمانے میں کل ایک ہیومن لائف اسپین 22 برس, یہ تو عام آدمی کی جو ہے یعنی یہ کہ آپ بچپن اور پیڑپن کا دور نوجوانی کا دور نکال دیجئے, جب وہ بالغ ہوا پختہ عمر کو پہنچا اس کے بعد 30 سال کے انسان کو ایوریج ملتے ہیں کہ جو اس کی زندگی کا فعال دور ہے, 30 میں نہیں 20-22 برس کے اندر حضور نے ایک انقلاب عظیم برپا کر دیا, قدم بہ قدم آگے بڑھتے چلے گئے. لہٰذا جو وہ ساتھ آئے عارضی طور پر تو ضرور ہوا کہ غزوہ احد کے اندر بظاہر ناکامی سی ہو گئی, وقتی طور پر شکست ہو گئی, 70 صحابہ شہید ہو گئے, تو کچھ لوگوں کے اندر وہ کیفیت پیدا ہوئی جو آج لا محالہ پیدا ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 22 برس میں کر دیا تھا, اب یہ ناممکنات میں سے ہے کہ کوئی ایک جماعت کو ایک تحریک 22 برس میں وہ کام کر دے. کام تو ہو جاتا ہے, اب وہ آج میرا موجود نہیں ہے, وہ حدیث ہم نے بارہا بیان کی ہے, دوبارہ ایک مرتبہ وہ کام ہو جاتا ہے, اور میں نے جیسے کہ بارہا عرض کر چکا ہوں, میں کبھی نہ مانتا کہ ایسا دوبارہ ہو سکتا ہے. تمام انبیاء اور رسول کی تاریخ میں صرف ایک مثال ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے عظیم انقلاب برپا ہوا, باقی تو حضرت ابراہیم کے ہاتھ سے نہیں ہوا, حالانکہ تین نسبتیں ہیں کتنی اونچی ہیں. علامہ اقبال نے شعر کہا ہے, مریم یک نسبت عیسیٰ عزیز, اصل نسبت حضرت زہرا عزیز. حضرت مریم کی تو ایک ہی نسبت ہے نا, کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے, لیکن حضرت فاطمہ محمد کا لفظ جگر ہے, فاطمہ کی بیٹی ہے, حسن اور حسین کی والدہ ہے, اصل نسبت حضرت زہرا عزیز. اس اعتبار سے غور کیجیے حضرت ابراہیم کی تین نسبتیں ہیں اتنی بلند, ابھی انبیاء سینکڑوں نبی ان کی نسل میں آ گئے, امام الناس انی جاعل کل الناس اماما, اور خلیل اللہ واصطفی اللہ ابراہیم خلیلا. لیکن آپ کے ذریعے سے کوئی انقلاب تو نہیں آیا, کوئی نظام تو قائم نہیں ہوا, نہ حضرت ابراہیم کے ذریعے, نہ حضرت موسیٰ کے ذریعے, نہ حضرت عیسیٰ کے ذریعے. صرف ایک مثال ہے, سولٹری اگزامپل پوری تاریخ انسانی میں, کہ ایک رسول نے فرد باہر کی حیثیت سے دعوت کا آغاز کیا ہے. جیسے کہ ایک پرندہ جو ہے وہ اپنا جب گھونسلہ بناتا ہے ایک تنکا لے کر آتا ہے, اس سے زیادہ تو نہیں اس کے لیے ممکن, وہ ٹرک لوڈ جو ہے وہ تو بھی لاتے ہیں, تنکوں کا کہیں سے حاصل کر سکتا ہے, ایک تنکا لاتا ہے. تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت اور کبھی ایک انسان کو جمع کیا ہے, 10 برس میں مشکل 125 آدمی جمع ہوئے, 10 برس کے دن بنائیے تو 3500 دنوں میں اور 125 آدمی, یہ گھوسلہ بنا ہے. پھر یہ کہ اگلے 10 برس میں ٹوٹل انقلاب آ گیا. لیکن یہ کام جیسے کہ میں نے کہا حدیث زیادہ دوبارہ بھی ہو رہا ہے, قیامت سے قبل پر روح عزیز پر اللہ کا دین دوبارہ غالب ہوگا، اسی طرح خلافت عام حاضر نبوت قائم ہوگی، لہذا ہونا تو ہے، لیکن ہونا کس غیر نبی کے ہاتھوں ہونا ہے، اب انبیاء تو نہیں ہے، سلسلہ نبوت کا بند ہو چکا، لہذا ایک اعتبار سے تو ہوگا کہ ہوگا، لیکن ہوگا کئی نسلوں میں جا کر، کچھ لوگ قافلہ لے کر چلیں گے، کچھ دور تک جائیں گے، لیکن آگے بس بے بس ہو جائیں گے، پھر وہ قافلہ جو ہے وہ کسی اور کے حوالے اس علم کو کر دے گا، جیسے وہ جو چلتی ہے ٹارچ، اولمپک ٹارچ، ایک خالی کھلاڑی لے کر دوڑتا ہے آگے کسی کو دے دیتا ہے، وہ پھر آگے لے کر چلتا ہے، پھر کسی کو دے دیتا ہے، قرآن مجید میں سورۃ انشقاق میں جو نقشہ کھینچا گیا، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ، اور بہترین جو ہے مثال دی، چاند جو ہے 14 دن میں پورا ہوتا ہے، وہ کیا بالکل ایک ہلکی سی لکیر ہوتے ہوتے، جس طریقے سے 14 دنوں میں چاند پورا ہوتا ہے، اب دوبارہ یہ کام جو ہوگا، آج میرا دن ادھر گیا، 14 سنیوں میں ہوگا، اس لیے کہ جو کام حضور نے کیا تھا وہ تو پہلی صدی تھی نا ہجری، اور حضور نے جو کہا تھا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، وہ جو جنہیں ہم کہتے ہیں قرون مشہود اللہ بالخیر، وہ تو پہلی صدی کے اندر پورے ہوں گے، اسلام کا زوال شروع ہو چکا تھا، خلافت راستہ ختم، اسلام کا زوال شروع، اس حوالے سے اس کے بعد سے تو مسلمانوں کا عروج اور حاصل ہوتا چلا گیا، یہ بالکل دوسری بات ہے، یہ اسلام اور مسلمانوں کو ایک شہر سمجھیے آپ، مسلمانوں کا عروج تو بہت آگے بڑھا ہے، بنو عباس کا دور جو ہے وہ عروج کی انتہا ہے، لیکن کیا اسلام بھی اسی طریقے سے عروج پر تھا اس وقت؟ نہیں، حضور نے تو فرما دیا تھا بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا خطوبا للغرباء، اسلام جب ظاہر ہوا تو علی بن سکا کے اس کے بوڑھے سو غمخوار نہیں تھے، ان قریب اسلام سے اسی حالت کو پہنچ جائے گا، تو مبارک ہوں گے وہ کہ اسلام کی اس اجنبیت کے دور میں اسلام کے دامن سے چلتے رہے، چاہے خود اجنبی ہو جائے، ماحول میں تو یہ بڑے دقیانوسی لوگ ہیں، چھوڑو ان کو، اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ، انہیں کچھ نہ، تو یہ جو 14 صدیوں میں جا کر اب ہوگا، پہلی صدی جمع کیجیے تو 15ویں صدی، یہ 15ویں صدی ہے جس میں میں اور آپ بیٹھے ہیں اس وقت، 15ویں صدی میں یہ سب جانا ہوگا، 14 دن میں جیسے چاند پورا ہوتا ہے، بولے قمر وقت کا سب نہ کر قبر نہ تبا قدر تبا، لیکن ہوتا وہی ہے کہ ایک قافلہ دوسرے کو ٹارس سے بلوا دیتا ہے، وہ آگے چلتا ہے، پھر یہ کہ وہ تھک ہار کے رہ جاتا ہے، تیسرے کو دیتا ہے، ہر قافلے کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ ہماری منزل تو ہاتھ نہیں آئی، ابھی تو کوئی قریب بھی نہیں، تو ان کے اوپر ایک مایوسی تاری ہوگی، یہ مایوسی اور بدبلی جو ہے یہ ایک اور بڑا سبب ہے جو اس دور میں خاص ہے، جس سے کہ ارتداد معنوی پیدا ہوتا ہے، بدبلی پیدا ہوئی، کب ہمتی پیدا ہوئی، اور اس کے بعد رفتہ رفتہ اس سے انحراف انسان نے شروع کیا، ارتداد معنوی اس کا آغاز ہوا، پھر کہنے لگے یہ قامت دین کی جدوجہد ہے ہی خلل دماغ کا، یہ ہونے والی بات ہی نہیں ہے، بس صرف یہ کہ تصنیف و تعریف کا کام ہونا چاہیے، دعوت و تبلیغ کا کام ہوتے رہنا چاہیے، باقی یہ تو ہونے والی بات نہیں ہے، اور یہ جماعت بنانا، یہ خامسا کو ایک اور ایک فتنہ، ایک اور تقسیم بنا دینا ہے، یہ سارے خیالات کب آتے ہیں؟ جب وہ عملی طور پر کامیابی جب نگاہوں کے سامنے نہیں آتی اپنی زندگی کے اندر، تو بدلنی جب تاری ہوتی ہے، ایک ریورس گیئر لگتا ہے اعصاب کے اوپر، اور انسان کی فکر اور سوچ کے اوپر بھی ایک منفی جو ہے وہ اعتدال کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو یہ بیکاری نکلتے ہیں۔ میں اس وقت نام نہیں لینا چاہتا، ہمارے معاشرے میں، ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی کافی بڑی بڑی شخصیتیں ایسی موجود ہیں جو اس ارتداد معنوی کا شکار ہو کر اور اس پورے فکر ہی سے بالکل دستبردار ہو گئے کہ اسلام کی غلبے کی جدوجہد فرض عین ہے، اور اس فرض عین کے لیے حزب اللہ، اس کو قائم کرنا لازم ہے، جیسے کہ نماز کے لیے فرض عین ہے نماز، لیکن اس کے لیے شرط ہے وضو، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوگی، ایسے ہی دین کی جدوجہد، غلبے کی جدوجہد فرض عین ہے، اور اس کے لیے جماعت کے انتظام جماعت شرط ہے، وضو کے بغیر نمازیں نہیں ہوتی، اسی طریقے سے انتظام جماعت کے بغیر، وہی جماعت ہے جس کا نام حزب اللہ ہے، اب یہ ہے میرے ابتداد کا جو میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا. اب دیکھیے حزب اللہ کے اوصاف جو ہے سورہ مائدہ کے اندر ان آیات میں کیا ہے. یا یہ لگی رام بولو اے ایمان اے دعوے داروں میں یہ سب زمین کو منظیم جو بھی تم میں سے پیچھے ہٹنا شروع کرے گا اعتبار کی طرف بڑھے گا فسو فیات اللہ بے قوم تو وہ یہ قسم لے کہ اللہ تعالیٰ محتاج ہے انہیں کا تو انہیں کے ذریعے سے یہ کام ہو تو ہو اللہ اوروں کو اٹھائے گا یہ جھنڈا کسی اور کو تھما دے گا تو ہم قریب اللہ تعالیٰ لے آئے گا ایسے لوگوں کو ان لوگوں کے اوصاف کیا ہوں گے. یہ ایک آیت میں تین ڈائمنشنز بیان ہو رہی. پہلا ان کا وصف ہوگا یحبہم یحبون یہ محبت باہمی ہے موالات باہمی ہے. اللہ ان سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کریں گے. اور عجیب بات یہ کہ یہاں پر اللہ کی محبت کا پہلو تذکرہ کیا ہے. اصل میں تو یہ رتبہ بلند ملا جس کو دیا گیا ہر مدعی کے واسطے دارال حسن کہا تو اللہ جس کو توفیق دیتا ہے جو اللہ نے اسے چن لیا ہے. سورہ حج میں جو فرمایا ہوا تماکم جاہدو فی اللہ حق کا جہاد ہی ہوا تماکم اپنے نصیب پر فخر کرو اللہ نے تمہیں سن لیا اس کام کے لیے. لہذا محبت خداوندی کے اللہ اسے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا. ایک ڈائمنشن ہو گئی. قرآن مجید نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ وذکر اللہ یحب المحسنین ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیاد مرصوص. یہ محبت باہمی ہے, ادھر سے بھی محبت ادھر سے بھی محبت. یہ ایک ڈائمنشن ہو گئے. جیسے یہ چھ ویسے تو ہے لیکن تین ڈائمنشن ہیں. یہ دو چوڑائیاں ہیں, دو لمبائیاں ہیں اور ایک یہ اونچائی ہے. اس اعتبار سے یہ ڈائمنشن جو ہے وہ تین ڈائمنشن بن جاتی ہے. تو فرمایا یحب المحبون اللہ ان سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا. دوسری ڈائمنشن عزت علی المؤمنین وعزت علی الکافرین اہل ایمان پر شفیق رحیم رحمت و غافت کا سایہ کیے ہوئے اور اہل کفر پر بہت سخت. وہ کافر جو ہے انہیں نرم چارہ نہیں پائیں گے, کہیں انگلی نہیں دسا سکیں گے ان میں. جیسے وہ یہ بڑے سخت ہیں اپنے موقف میں انکمپرومائزنگ, یہ اپنے عقائد میں اپنے نظریات میں اپنے خیالات میں بڑے انکمپرومائز ہیں, بڑے رجیڈ ہیں, کہیں انگلی دسانے کا موقع نہیں ان کے اندر. یہ ہے عزت علی الکافرین. جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو واضح سنائی کہ نبی ہمت ہونی چاہیے آپ کے اندر منافقین کے لیے, چاہے وہ منافق کہنے تو مسلمان ہوئے لیکن یہ کہ آپ کے دل میں ان کے لیے رحمت نہیں, راحت نہیں, شفقت نہیں, رنجن بل یجدو فی تم مل اللہ. اسی طریقے سے یہ تو مسلمانوں سے اجتماعی خطاب ہے اور حضور سے دو مرتبہ یہ آیت ہے سورہ توبہ میں بھی ہے اور سورہ تحریم میں بھی ہے. یا یہ نبی ظاہری کفارہ بل منافقین بغلوز آ رہی. اللہ کا اقبال نے بھی اس کو بیان کیا ہے ہو ہلکا یارہ کے بریشم کی طرح نرم. اہل ایمان ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, رفقا ہیں, احباب ہیں, جہاد کے لیے جو شریک ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے نہایت نرم بریشم کی طرح نرم. اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہو مومن پھر وہ سخت. یہ دونوں چیزیں جو ہے بیک وقت بندہ مومن کے کردار اس کی شخصیت کی نظر ہونی چاہیے. تیسری ڈائمنشن یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. اب دیکھیں یہاں بھی دو حصوں میں تقسیم کر دیا. وہ جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہیں رکھیں گے. اچھا یہ ملامت خاص طور پر جو لفظ آتا ہے کس کے لیے آتا ہے؟ دشمن جو ہے وہ مخالفت کرتا ہے, وہ تو سب و شتم کرتا ہے, وہ گالیاں دیتا ہے, وہ آپ کو الزامات کی جو ہے وہ بوچھار کرتا ہے. یہ ملامت اپنوں کی طرف سے ہوتی ہے. فیض نے اس کو خوب بڑے عمدہ انداز سے بیان کیا ہے چھوڑا نہیں غیروں میں کوئی نالی کے دشنام اور چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت. غیروں کی طرف سے گالی آئے گی, نالی کو دشنام آئے گا, تیر آئے گا گالی والا تیر, تھوڑا نہیں غیروں میں کوئی لالو کے دشنام اور چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت. اپنے کیا کہتے کیا ہو گیا تمہیں, تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے, تم دیکھو بال بچوں کا خیال کرو, تم سے معلوم ہوتا ہے کہ بالکل ہر چیز سے تم نے نگاہیں بند کر لی ہیں, آخر تمہاری بچیاں ہیں ان کے ہاتھ پیلے کرنے کے نہیں کرنے, تم لاش میں قدم دیکھ رہے ہو دیکھ رہے ہو, اس کے کچھ تقاضے ہوں گے کہ نہیں یہ پورے کرنے پڑیں گے, اور یہ تم نے سبھی پردہ داخل کر کے تم بیٹھ گئے ہو, تمہارا پورا معاشرے سے بائی پاک ہو گیا, کون تمہاری بچیاں دے گا, کون تمہیں بچیاں دے گا, تم تو ہو ہی گئے دادا, یو آر این آؤٹ کاسٹ ان دس سوسائٹی, اس معاشرے کے اندر تو تمہارا بتاتا ہے. یہ تمام چیزیں بڑے بوڑھے جو ہیں بلکہ جو بڑے ہی مخلص ہیں جو بظاہر جو ہیں ان کی خیرخواہی میں بات کریں گے, جو ہے ملامت لا یخافون فی اللہ لومت لائم, کسی ملامت کرنے والے کی کسی ملامت سے وہ خائف نہیں ہوں گے, وہ لگے رہیں گے جہاد فی سبیل اللہ کے اندر. فرمایا ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء, یہ تین ڈائمنشن اللہ جس کو عطا کر دے یہ اللہ کی دین ہے, اس کا فضل ہے, اس کی عطا ہے, وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. اب اگر آپ کے دل میں یومن پیدا نہیں ہوئی کہ اللہ ہمیں ان میں شامل کر, ہمیں عطا فرما, ہمیں یہی کیفیات عطا فرما, خدا کے لیے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بہن کی موجوں میں اضطراب نہیں, تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کے, تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں, لیکن جب تک کہ وہ طوفان سے انسان آشنا نہ ہو جائے تو ظالم پر فضل ہوتا ہے, اللہ کا فضل ہے, یوتی ہے بھائی شاہ, وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے, اللہ واسع العلیم, اللہ بڑی وسعت والا, اس کے فضل کے خزانے جو محدود نہیں ہے, تم بھی مانو, بس اللہ من فضلی, مانو اللہ سے اس کے فضل کو, مانو اس کے خزانے محدود نہیں ہے کہ اگلے کو دے دیا اب خالی ہو گیا, نہیں, سنت من الاولین و سنت من الاخرین, جو اصحاب الیمین ہے ان کے بارے میں تو صاف فرمایا ہے, اگلوں میں سے بھی خوب بڑی تعداد میں, پچھلوں میں سے بھی خوب بڑی تعداد میں, بلکہ ایک حدیث جو آخری باب ہے مشکات شریف کا, باب و ثواب حاضر امہ, اس امت کا خاص ثواب جو ہے, اس کا مقام و مرتبہ ہے, تو اس مطلب کے صحیح الفاظ مجھے یاد نہیں ہے, مفہوم یہ ہے کہ میری امت کی مثال اس بارش کی سے ہے جس کے بارے میں یہ کہنا مشکل ہے کہ آیا اس کے پہلے جو قطرے پڑتے ہیں زمین پر وہ زیادہ مفید ہوتے ہیں یا جو بعد میں آتے ہیں وہ زیادہ مفید ہوتے ہیں, میری امت کا پہلا حصہ زیادہ شاندار ہوگا یا دوسرا آخری حصہ زیادہ شاندار ہوگا یہ کہنا مشکل ہے, کیوں؟ اس لیے کہ آخری دور میں تو پھر یہ دین غالب ہوگا کل انرجی پر, جو حضور کے زمانے میں تو نہیں ہوا, وہ شان جو ہے وہ اس کا کلائمیکس وہ تو ہونا آخری تمہارے پر, تو اپنی جگہ پر ایک فضیلت جو ہے شخصی فضیلت وہ حضور کی اور صحابہ کرام کی, ہم اس کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے, ہم ان کے پاؤں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتے, لیکن یہ نہ سمجھئے کہ وہ سارے فضائل کے جو بھی مراحل اور مداری سے دروازے بند ہو گئے, باپ کے لیے کوئی دروازہ کھولا نہیں, نہیں, آئے یہ گوئے ہے اور یہ چوگر, آؤ میدان ہے, چلو محنت کرو, ہمت کرو, جدوجہد کرو, جان اور مال کی قربانیاں دو, انسان کرو, آؤ میدان میں, مناسب کھلے ہوئے تو فرمایا جان تو سب اللہ یوتی میں یہ شاہ اللہ الفضل العظیم. اب یہ تین ڈائمنشنز تو حزب اللہ کی آ گئی ایک آیت میں, اب آپ دیکھیے ایک اور چوتھی ڈائمنشن, اس پر دو آیتیں آ رہی ہیں, وہ چوتھی ڈائمنشن کیا ہے؟ جس معاشرے میں حق و باطل کی کشمکش جاری ہے, اہل حق کے دلوں میں اپنے نسل کی بنیاد پر, حسب نسل کی بنیاد پر, اپنے مفادات کی بنیاد پر, دوستیوں کی بنیاد پر, اگر کوئی رشتہ محبت کا باقی ہو گیا ان لوگوں سے جو مخالف قوم کے اندر ہے, تو نگیشن ہو جائے گی, آپ کی نسل ہو جائے گی, پھر آپ حزب اللہ میں شامل نہیں ہیں, یہ ذیلی محبتوں کے رشتے کٹ جانے چاہیے. فرمایا انما ولیکم اللہ, اہل ایمان سوچ لو, تمہارا ولی, تمہارا پشپنا, تمہارا مددگار, تمہارا حمایتی اولا جو ہے اللہ, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, نمبر دو رسول ہو, اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور نمبر تین والذین آمنوا, وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں. اور اہل ایمان بھی وہ نہیں جو نام کے اہل ایمان ہیں, الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, جو نماز قائم کرتے ہیں, زکات ادا کرتے ہیں جھک کر, یعنی زکات دیتے ہوئے کسی کو صدقہ خیرات دیتے ہوئے گردن اپنی ہوئی نہیں ہوتی, یہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں احسان کرنا ان کے اوپر, بلکہ تواضع کے ساتھ کہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے ہماری اس مدد کو اور امداد کو قبول کر لیا. یہ تین اوصاف جن اہل ایمان میں ہو, صرف ان سے تمہاری ولایت, تمہاری محبت قلبی کا رشتہ باقی رہ جائے, باقی سارے رشتے کٹ جائیں. منفی انداز میں یہ بات دوبارہ آئے گی, لیکن ابھی ذرا اسی کو سمجھیے. اس بات کو مزید جو ہے مؤکد کیا, وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو شخص اس شرط کو پورا کر گیا کہ اس کا ولی اللہ اس کا رسول ہے, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, تو جان لو کہ یہ پھر حزب اللہ کی تکمیل ہو گئی, اس کی شرائط پوری ہو گئی, اور یہ کہ وہ غلبہ ہے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے غلبے کا ان سے. یہ ہے حزب اللہ میں شامل لوگوں کے چار اوصاف. آخری وصف جو ہے وہ اتنا اہم ہے, ذرا چلیے. یہ ہے سورہ مجادلہ اور اس کا یہ آخری دو آیات, وہ شروع ہو رہی ہے اس مضمون سے جس پر کہ یہ آیت سورہ مائدہ کی ختم ہوئی. اللہ کی حزب, اللہ کی پارٹی, اللہ کی جماعت ہی غالب آ کر رہے گی. یہ فرمایا کتب اللہ لاغلبن و رسولی, سن رکھو اللہ نے طے کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہے گے. رسول مغلوب نہیں ہو سکتے. حضرت نوح علیہ السلام نے فریاد کی تھی, انی مغلوب فانتصر, پروردگار میں تو میرے اوپر تو غالب آ رہے ہیں, میں مغلوب ہوا جا رہا ہوں, پر سبزہ میں ان سے انتقام لے. پھر کیسا انتقام لیا؟ فتحنا ابواب السماء بماء منہمر, ہم نے دروازے کھول دی آسمان کے, وہ بارش بھی شروع ہوئی ہے پھر لگاتار, وہ جو پھر زمین کو پھر ہم نے فجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر, زمین سے بھی پانی کی جھرنے ابل پڑے, اوپر سے بارش اور پانی اوپر کا نیچے کا مل گیا, طوفان آیا. لہذا رسولوں کے بارے میں اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ غالب آ کر رہتے ہیں. اب اس کے بعد وہی جو وصف میں نے بیان کیا تھا وہ اتنا اہم ہے. اگر کوئی کمی محبت کا رشتہ دل میں لگا رہ گیا تو یہ پوٹینشیل ڈینجر کی جگہ ہے, کسی وقت کفر جو ہے اس کو استعمال کر لے گا, اسپلاش کر لے گا, اس کے ذریعے سے نقب لگائے گا کہیں, اہل ایمان کی صفوں میں انتظار پیدا کر دے گا کہیں, وہ سازش کرے گا ان محبتوں کے حوالے سے جو آپ کے دلوں کے اندر اہل کفر کے لیے اگر آپ کے دلوں میں باقی رہ گئی. جیسے ایک بات کی وضاحت ہو جائے, سورہ ممتحدہ میں, سورہ مجادلہ کے بعد جو ہے پھر سورہ حشر ہے, پھر سورہ ممتحدہ آتی ہے, اس میں البتہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ اہل کفر دو طرح کے ہیں. ایک وہ جو متحارب ہے, جو لڑتے ہیں محال اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کر رہے ہیں, یا انہوں نے گٹھجوڑ کیا ہے, مدد کر رہے ہیں وہ جو دشمن ہے اللہ اور اس کے رسول کے براہ راست, ان کے ساتھ کے معاملہ یہی ہے کہ یہ یہاں بیان ہو گیا. البتہ غیر محارب جو جنگ نہیں کر رہے, نہیں کسی اور طرح کے آپ کے خلاف کسی متحدہ محال میں بھی شرکت نہیں کر رہے, ان کے لیے کہا, ان سے بھی ولایت قلبی نہیں ہوگی, دلی محبت نہیں ہوگی, وہ تو کسی کے لیے ہے ہی نہیں. اب بتا ان کے ساتھ کوئی حسن سلوک, کوئی ان کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کرنے کا اندازہ نہیں روکتا, اس لیے کہ انہوں نے بھی تمہارے خلاف اقدام نہیں کیا, لیکن وہاں بھی قلبی محبت نہیں. ولایت کے معاملے جو ہے وہ صرف اللہ اور رسول اور اہل ایمان, اور اہل ایمان بھی وہ جو واقع ہو کر خود حزب اللہ میں شامل ہیں, یہ نہیں کہ نام کے مسلمان ہیں. اب دیکھیے اس چوتھی جو صفت تھی اس کو کس قدر عزت کے ساتھ یہاں لائے ہیں, لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر, تم نہیں پاؤ گے ہرگز ان لوگوں کو جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں, یوادون من حاد اللہ, کہ وہ محبت کرتے ہیں ان سے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو منطقی بات ہے. جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہے ان سے محبت آپ کی ہے تو وہ اللہ کو مانتا ہوا پھر اللہ کو وفاداری کیا ہوئی. تاغوت کو آپ نے تسلیم بھی کر لیا ہے قلباً تو آپ اللہ کے غدار ہیں اللہ کے باغی ہیں. مجبوراً آپ تاغوت کے تحت نہ رہے کیا کریں تو اور سبھی ہے نہیں تو شاید اللہ کے یہاں موجود ہو جائے گا جبکہ آپ زہر قبول نہ کریں اس تاغوت کو اس کے ساتھ کوئی مفاقت نہ کریں اس کے ساتھ کوئی تعاون نہ کریں اس کے تحت پھلنے پھولنے کی فکر نہ کریں تو اللہ کے یہاں عذر جو ہے وہ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے تاغوت کو زہر قبول کر لیا ریکنسائل کر لیا اس کے ساتھ اپنے ذہن کو اور اس کے تحت آپ پھلنے پھولنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں تو آپ نے نہیں کہتے ہیں پھر اللہ کے ہاں آپ کا جو شمار ہوگا وہ اس تاغوت ہی کے ذریعے ہوگا. لا کرنے کو قوم یہ منی اب اللہ علیہ لا کریں جو من حد اللہ و رسول ولو کانو آباہم چاہے وہ ان کے باپ ہوں اور ابنا ہوں یا ان کے بیٹے ہوں اور اخوان ہوں یا ان کے بھائی ہوں اور عشیرت ہوں یا ان کے رشتے دار ہوں سارے رشتے کاٹ دیے. اب وقت نہیں ہے میں آپ کو بتاتا عبد الرحمان بن ابی بکر بعد میں ایمان لے آئے لیکن غزوہ بدر میں کفار کی طرف سے آئے تھے لڑنے کے لیے. انہوں نے بعد میں کہا ابا جان بدر میں ایک موقع پر آپ میری زب پر آ گئے تھے میں آپ کو شہید کر سکتا تھا لیکن میں نے آپ کے ساتھ رعایت کی. حضرت ابو بکر فرماتے بیٹے یہ تم نے اس لیے کیا کہ تم باطل کے لیے لڑ رہے تھے خدا کی قسم اگر تم میری زب پر آ گئے ہوتے میں کبھی رہتے ہوں جب تک یہ شکل نہیں پھر اللہ کے ساتھ وفاداری کیا ہوگی. اگر یہ رشتہ جا رہا ہے میں یہی وجہ کہ حضرت عمر نے جس کی جو تسلیم ہوئی ہے وہی الہی کی طرف سے. حضرت عمر کی رائے کیا تھی کہ یہ جو 70 ان کے قیدی ہمارے پاس ہے ان میں سے جو بھی ہمارے ہاں اس کا قریب ترین عزیز ہے وہ اپنے ہاتھ سے گردن مارے اس کو ان کو چھوڑنے کا کیا سوال کچھ دیا لینے کا کیا سوال. حضرت عمر کی رائے یہ تھی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں وہی عکس تھا حضور کی شخصیت کا نرمی رافت شفقت رحمت تو حضور کی رائے بھی یہ تھی. حضرت ابو بکر کی رائے بھی یہ تھی کہ ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. حضرت عمر کی رائے تھی نہیں ان کی گردن ماری جائے اور ہم نے وہ جو قریب ترین رشتے دار ہو ان میں سے جس کا اسی گردن اپنے ہاتھ سے مارے اور وہی الہی نے تصویر کی کہ حکومت کی رائے صحیح تھی بالکل ہوئی حضور پر کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. بہرحال وہ حضور کا اپنا اجتماع تھا تو چاہے وہ ان کے باپ ہو بھائی ہو بیٹے ہو رشتے دار ہو. اب دیکھیے یہاں تین بڑے خوبصورت انداز میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے حزب اللہ میں جو شامل لوگ ہوں جو اپنے اندر یہ وس پیدا کر لیں ان کے لیے کیا کیا وعدے ہیں. ایک وعدہ تو وہاں آیا تھا بھائی میں حزب اللہ ہوں غالبون غلبہ انہیں کا ہوگا آخری فتح انہیں کی ہوگی. درمیان میں اونچ نیچ آ سکتی ہے جب میں بدل کی بات کر رہے ہو آ گیا یہ اونچ نیچ جو ہے ہو سکتی آخری غلبہ حزب اللہ کے لیے طے ہے. البتہ یہاں میں تین چیزیں آئیے نوٹ کیجیے. سب سے پہلی بات اللہ کا قلوب ایمان یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ تعالی نے ایمان کو کھود دیا ہے جیسے پتھر پر کھودتے ہیں آپ اب اسے مٹایا تو نہیں جا سکتا. اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو راسک کر دیا دکھ دیا ہے کھود دیا ہے ان کے لاؤ کل پر ایمان کھود گیا ہے. پہلی بات یہ ہے وہ اس شرطوں کو پورا کر لیں گے ان کا ایمان ایمان حقیقی اللہ تعالی کی طرف سے گویا کہ اس کی ضمانت. نمبر دو وہ ایدہم بروح منہ تائید روحی وہ تائید روحانی وہ تائید روح القدس جو الفاظ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ کے لیے آتے ہیں ایدہم اللہ بروح القدس وہ لفظ ہے ایدہم بروح منہ وہ جو باطنی ایک انشراح حاصل ہوتا ہے انسان کو جو اطمینان حاصل ہوتا ہے راضی بروائے رب رہنے کی جو کیفیت ہے اس میں جو سرور ہے یہ در حقیقت یہ روحم و ریحان در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایدہم بروح منہ. تیسری بات میں یہ خلوم جنات تجریم تحت النار خالدین فیہا داخل کرے گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے. اب آئی آخری بات، اولئک حزب اللہ، یہ لوگ ہیں حزب اللہ، دے گو ٹو گیٹ حزب اللہ، ان سے حزب اللہ وجود میں آتی ہے. حزب اللہ هم المفلحون، آگاہ ہو جاؤ کہ اصل فلاح اور کامیابی وہ تو حزب اللہ ہی کے لیے. اب یہاں اس آخری ٹکڑے سے میں ایک نئی بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. الا ان حزب اللہ هم الغالبون، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، فلاح صرف حزب اللہ کے لیے ہے. کیا معنی ہوا؟ ہر صاحب ایمان جو فلاح کا طالب ہے، اصل کامیابی، اخروی کامیابی، رضوان اللہ، اللہ کی رضا، یہ چاہتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اس زمرے میں اس کو بھی اللہ تعالیٰ شامل فرما لے. جو چاہتا ہے کہ فلاح اخروی سے اسے بھرپور حصہ مل جائے، اس کے لیے لازم ہے کہ حزب اللہ میں شامل ہو. اس لیے کہ یہ تو اسلوب حق ہے. الا ان حزب اللہ ہے ہم الغالبون، آگاہ ہو جاؤ. یہ ہم کا جو آیا ہے یہاں پر اضافہ، یہ اسلوب حق ہے. آگاہ ہو جاؤ کہ صرف حزب اللہ ہی جو لوگ اس میں شامل ہوں گے وہی فلاح کے حقدار ہیں، انہی کو فلاح ملے گی. ایک نقطہ تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ دیکھیے دونوں جگہوں پر دو حصوں کو بانٹ دیا. سورہ مائدہ میں فرمایا فإن حزب اللہ هم الغالبون، وہ تو دنیا میں جو ملنا ہے اس کا تذکرہ ہو گیا. اور یہاں جو اصل ہے، اصل شے تو ہے انسان کا فلاح اخروی سے ہم کنار ہونا، آخرت کی نجات مل جانا، اللہ اس سے راضی ہو جائے، اور کیا چاہیے؟ یہ ہے اصل شے. جیسے کہ سورہ صف میں فرمایا، وہاں فرمایا یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم. اصل بڑی کامیابی تو وہی ہے. نسل من اللہ و فتح قریب، ایک اور شہر جو تمہیں بہت پسند ہے، تم اپنے سبر بنائے کبھی بشری چاہتے ہیں کہ کامیابی بھی ہو جائے، دنیا میں فتح حاصل ہو جائے، اللہ کی نگاہ میں وہ شہر نہیں ہے. اللہ کی نگاہ میں تو یہ ہے کہ جنہوں نے جو کچھ کر سکتے تھے کر دیجیے، وہ کامیاب ہو، چاہے دنیا میں ناکام رہے ہو، تن من دھن لگا دیا کامیاب ہو، چاہے دنیا میں بظاہر ناکام رہے، تو ان کے ساتھ آیا ہی نہیں، کسی نے ان کی بات سنی ہی نہیں، سینکڑوں انبیاء چلے گئے دنیا، کس طریقے سے کسی نے بات نہیں سنی. حضرت نوح کو سارے ایسا برس میں بمشکل 70-72 آدمی جو روایت آتی ہے ملے ہیں، بمشکل 10-15 برس میں ایک آدمی. اور میں جمعہ چکا ہوں 3500 دنوں میں حضور کو 7-8 دن ملے، کوئی پرواہ نہیں. خدا نے خاص کا، خدا نے خاص کا، اسی دور میں اگر جیسے کہ سازش تھی کہ حضور کو قتل کر دیا جائے، اگر حضور کو شہید کر دیا گیا ہوتا تو کیا حضور ناکام دنیا سے جاتے ہیں؟ نہیں نہیں، ناکامی کا کیا سوال ہے؟ ہاں دنیا میں کامیابی سے تو بغیر جو آپ جو ہے آپ ہم کے لاز نہ ہو سکتے. اللہ کو ہم کی کامیابی کیا؟ حضرت یحییٰ ناکام کیا دنیا سے؟ معاذ اللہ سے معاذ اللہ، چاہے ان کی گردن اڑا دی گئی، ایک ڈانسنگ گرل اس کے سامنے پیش کر دی گئی، اس کی فرمائش پر اللہ کے دل تک ایک نبی کی گردن اڑا دی گئی، کشت میں رکھ کر پیش کر دی گئی. لیکن یہ تو اس کا قیمت کرتے نہیں کہ وہ ناکام ہے، ناکام تو وہ ہوئے جنہوں نے یہ حرکتیں کی. اس حوالے سے اصل کامیابی تو ہے آخرت کی، لیکن دنیا کا غلبہ یہ بھی انسان چاہتا ہے کہ کامیابی ہو جائے. اسی لیے میں کیا تھا، جب نظر نہیں آتی تو پھر بدبنی پیدا ہوتی ہے، بدبنی ہوتی ہے تو ریورس گیئر لگتا ہے، فکر میں بھی، سوچ میں بھی، مقدمے میں بھی. اور یہ ارتدار معلومی کا ایک بہت بڑا سبب ہے جو ہمارے دور میں اضافی طور پر ہے. وہاں سے کامیابی لازم ہوئی، ہوتی چلی گئی، ایک کے بعد دوسری قدم جو ہے قدم بقدم کس تیزی کے ساتھ پتہ ہوئی ہے وہ آپ کو معلوم ہے. ابتدائی دس سال کو پڑے، جس کو کہنا چاہیے کہ بڑے صبر آزما، صبر آزما. اس لیے آپ کو ابتدائی مکی صورت میں بار بار ملتا ہے، فصلیں فصلیں فصلیں، ایسے بھی صبر کیجیے، ایسے بھی صبر کیجیے. فصل علام کو حضر جبیلا وسمی وما صبروں کا اللہ بلّا فصمیر میں حکم رمبے کا بلا تک ان کا صاحب الحوت ولی رمبے کا فصمیر. صبر کی جو تلقین آئی ہے ابتدائی بکی صورت میں حضور کے لیے، اس لیے کہ بڑے صبر آزما تھے وہ 10 برس. اس کے بعد ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے، پھر یہ ہے کہ اسی سال میں 6 آدمی مدینے کے ایمان لے آئے، اگلے سال 12 ہو گئے، اگلے سال 72 ہو گئے، اور یثرب جو ہے وہ مدینہ النبی بن گیا، کھڑکی کھل گئی اللہ کی مدد. تو اس اعتبار سے یہ کامیابی جو ہے وہ اثر ہے آخرت کی. البتہ دو چیزوں پر تذکرہ. تو یہاں بھی آپ نے دیکھا سورہ مائدہ میں فائدہ حکمت ہے ہم الغالبون, غلبے کا بھی وعدہ ہے. لیکن یہاں فرمایا اللہ بلّہ ہم المفلحون, یہ بات آپ کو اور ایک بار سے نظر آتی ہے. سورہ نور میں فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض, اللہ کا وعدہ ہے اے ایمان, اے مسلمانوں تم سے جو ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر لو گے وہ زمین کی خلافت ملے گی. یہ زمین کا غلبہ ہو گیا, یہ دنیاوی کامیابی ہے. سورہ فتح کے آخر میں فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظیما, جو ایمان اور عمل صالح کی شرائط پوری کر دیں گے اللہ کا ان سے وعدہ ہے اجر کا, بہت بڑا اجر, مغفرت کا اور بہت بڑے اجر. وہی نسبت آپ نے یہاں دیکھ لی سورہ مائدہ میں فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, اور سورہ مُجَادِلَةٌ میں أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. لیکن اب دوبارہ آئیے اس بات کی طرف, حزب اللہ میں شریف ہوئے بغیر آپ فلاح کے امیدوار نہیں ہو سکتے. دیکھیے بہت عملی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں, ہر شخص مانتا ہے کہ ہم باطل کے غلبے کے تحت زندگی گزار رہے ہیں, حق کا غلبہ تو نہیں, تاغوت کا غلبہ ہے. پوری دنیا میں غلبہ ہے امریکہ کا اور آئی ایم ایف کا, ورلڈ بینک کا, اور اس کے اوپر سوار ہے یہ یہودی زائلسٹ. ہمارے ہاں بھی وہی نظام ہے, وہی سودی نظام ہے, وہی جاگیرداری نظام ہے, بے حیائی اور فحاشی کا طوفان آ رہا ہے, چلا ہوا آ رہا ہے. ہم غلبہ باطل کے تحت, غلبہ تاغوت کے تحت زندگی گزار رہے ہیں. اس میں اگر ہم غلبہ حق کی جد و جہد کے لیے کسی حزب اللہ میں شامل نہیں ہوتے تو ہم مجرم ہوتے. میں نے جو کچھ اسلام آج تک سمجھا ہے, 67 برس کی عمر میری اب مکمل ہو رہی ہے اگلے مہینے اپریل کے مہینے میں, اور آپ سمجھ لیجیے کہ اللہ کے فضل کرم سے 50 برس سے میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں, اور کم سے کم 40 برس سے تو پڑھا رہا ہوں. میں نے جو سمجھا ہے وہ یہ ہے, جو شخص غلبہ باطل کی کیفیت میں رہتے ہوئے غلبہ حق کی جدوجہد نہیں کر رہا اس کا ایمان مشترک ہے, اس کی عبادات اس کے منہ پر دے ماری جاتی. یہ میرا تو دل تک نتیجہ قرآن سے حدیث سے, اوہ اللہ عز و جل الی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام انقل المدینۃ کذا و کذا باہلہا قال فقال ان فیہا عبدک فلان لم یعطک طرفت عین قال فقال خذها عليه وعليهم فإن وجهه لم يتبحر فيها ساعة قط. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا فلا فلا بستیوں کو رہ کے اس کے رہنے والوں سمیت. حضور فرماتے ہیں یہ حدیث قدسی ہے, حضور فرماتے ہیں حضرت جبرائیل نے رکھا ہے اللہ تیرا فلاں بندہ بھی اس بستی میں ہے جس نے آج تک پلک جھپٹنے جتنی محنت کی معصیت میں بسر نہیں کی, اس کی نیکی کا, تقوی کا, اس کے زہد کا آپ اندازہ کیجیے. حضور فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ نے فرمایا ان کو اس بستی کو پہلے اس بدبخت پر خود دوسروں پر کیوں, وہ لگا رہا مسرت کو ذکر و فکر صبح گاہی میں, اسے وہ اپنے دھندوں میں نیکی میں اس میں لگا رہا, ماحول کے اندر جو اس نے دیکھا اس کے خلاف اندر آزمائی نہیں کی, اس سے تو چہرے کا رنگ بھی کبھی متغیر نہیں ہوا, کبھی خون میں جوش نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے, کس ماحول میں زندگی گزار رہا. زندگی اندھیرے ہو جانی چاہیے اگر ایمان کی. تو اچھی طرح سمجھ لیجیے, آج بھی ایک اور صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے بتایا کہ 10ویں جماعت میں جو ہمارا عربی کا کورس ہم نے پڑھا تھا, مولوی ظفر اقبال مرحوم یہی لاہور کے تھے جنہوں نے وہ مرتب کیا تھا, تو آخری جگن تھی فتش نے قلب کا الرفیق, اپنے دل کے لیے کوئی دوست تلاش کرو, کوئی تو ہو جسے دل کی بات کہی جا سکے, جسے آپ ہمراز بنا سکے, ورنہ زندگی بڑی جاری ہو جاتی ہے. فتش ورنہ تمہاری زندگی اسلامی زندگی نہیں ہے, چاہے آپ کا پانچ وقت اور چاہے پورے رمضان کے روزے آپ نے رکھے ہو, وہی ساما و سلا و گاما نہیں مسلم, چاہے وہ نماز پڑھتا ہو روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو سمجھتا ہو کہ میں مسلمان ہوں, لیکن اگر تین چیزیں اس میں ہے تو تکثر منافق ہے, جب بولے جھوٹ بولے, جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے, اور جب امین بنایا جائے خیالت کرے, اس طرح کر رہا. اگر باطل کے غلبے کے خلاف جدوجہد آپ کی زندگی میں نہیں ہے اور اس جدوجہد کے لیے سب سے لازم ہے کوئی جواب, کوئی نہ کوئی جواب تلاش کیجیے. میں صرف ٹپس دے رہا ہوں. چار اوصاف تلاش کیجیے جواب کے اندر. ایک تو یہ کہ سفیکر بول ہونا چاہیے غلبہ حق, نتنگ شارٹ آف دیٹ. کوئی تصنیف و تعلیم, کوئی دعوت و تبلیغ, کوئی اصلاح, کوئی سوشل سروس, کوئی حق. یا یہ مدثر تم سانزم رب مگر سب دن اپنے رب کی کبریائی, اس کا اعلان کرو اور اس کو قائم کرو. نمبر دو, ڈسپلن ہونا چاہیے سب اوقات والا, لوز آرگنائزیشن نہیں, یہ ایسوسیشن رجمنے نہیں, پارٹی اس بندا مسلموں میں آتی. نمبر تین, اجتماعات کو یہ ڈکلیئر کرنا چاہیے, ڈیفائن کرنا چاہیے کس طریقے سے آپ پر وہ چاہتی ہے اس کے کام کیا جائے, اور بتانا چاہیے کہ سیرت النبی سے کیا کس طریقے سے انہوں نے اس کو کوریلیٹ کیا ہے, کیسے اسے انفر کیا ہے, کیسے ریڈیوس کیا ہے, کیسے مستمت کیا ہے, یہ بتائیں. اس لیے کہ ہمارے لیے لقد کال لکوفی رسول اللہ اس وقت الحسن یا رسم و آخر و حاضر لما اللہ بما صلاح بلی اول. چوتھے یہ کہ آپ کم سے کم اس کی قیادت کے قریب ہو کر دیکھیں, کہیں دہروپیہ لوگ تو نہیں ہیں. ویدر دے ریئلی مین بزنس, ویدر دے پریکٹس بزنس سے, کیا ان کے گھروں میں وہ شرعی پردہ ہے, ان کی بود و باس جو ہے وہ دین کے مطابق ہے. دیکھیے بہرحال کوئی شخص بھی حزب اللہ میں شامل ہوئے بغیر نہ رہے, اور یہ بولے نہیں کہتا میری جماعت حزب اللہ میں, اور بھی ہو سکتے ہیں, لیکن آپ تلاش کیجیے. کسی پر دل نہیں سنتا تو خود کھڑے ہو جائیے, ایک اکیلا دو گیارہ ایک بھی جماعت کے ساتھ آ جائے گا, آپ کی جماعت ہوگی. دو آدمی مل کر جماعت با جماعت نماز پڑھ سکتے, ایک امام ہوگا دوسرا مقتدی ہوگا, ایک امیر دوسرا معبود. لیکن اس کے بغیر زندگی اسلام کی منشا کے خلاف ہے کہ میں پورے انشراح صدر کے ساتھ اللہ بدیل بدیل ہم کہہ رہا ہوں. آج کل ہم جو کوشش کر رہے ہیں تو یہ ہے کہ جو بھی حزب اللہ ہونے کی مدعی جماعتیں انہیں جمع کیا جائے, ایک پیسہ پر آ جائے. یہ تو عملہ کو بولے نہ کرے پیسہ ہو جائے. یہ جو ہم منہاج محمدی کانفرنسوں کا سلسلہ ہم نے شروع کیا, آپ کے علم میں ہے وہ سارا معاملہ. الحمدللہ کے دو کانفرنسیں ہماری ہو چکی ہیں, راول پنڈی میں اور اسلام آباد میں, اور بعضوں کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت کامیاب ہوئی. حاضری کے اعتبار سے بھی بہت کامیاب, مقررین جن کو دعوت دی گئی, جن کو وعدہ کیا وہ سب آ گئے. اور یہ تو سب سے پہلے ایک ٹاسک ہوئے تو برا کہ یہ دیوبندی اور بریلی اور اہل حدیث اور تنظیم آل اخوان اور تنظیم اسلامی اور تحریک اسلامی, یہاں تک کہ جماعت اسلامی بھی ایک چینج کرا سکتے. آئے پشاور میں, آئے پنڈی میں, آئے. یہ تین پہلو تو کامیابی کے ہیں, لیکن جو اصل کامیابی ہے وہ ابھی بہت دور نظر آ رہی ہے. ہر ایک اپنی اپنی بولی تو بول رہا ہے, لیکن کوئی ایک مشترک منہاج, اور خاص طور پر تو وہ منہاج محمد سے محفوظ ہو صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی طرف ابھی ہماری پوری کوشش کے باوجود کہ ہم نے جو خطوط لکھے, دعوت نامے دیے, درخواستیں کی, اسی موضوع پر گفتگو کیجیے, لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہ خاصے اہم لوگ بھی جن میں جدید دانشور بھی ہیں, علماء کرام بھی ہیں, وہ آتے ہیں تو اس اصل موضوع پر بھی گفتگو کرتے ہیں. بہرحال ہماری کوشش جاری ہے. پرسوں انشاءاللہ فیصلہ باد میں ہے کانفرنس, پھر 14 تاریخ کو کراچی میں ہے, 21 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی لاہور میں ہوگی, اور شاید وہ آخری کانفرنس ہو. اس کے بعد ہم بیٹھیں گے, اسٹاک چیکنگ کریں گے کہ اس سے کیا نتیجہ نکلا, کیا اس سے توقع ہے, اگلا قدم کیا اٹھائیں, کیسے اٹھائیں, یہ سارا کرتا ہے. یہ ہماری اپنی کوشش ہے, ہمیں جمی سال کا کرتا ہے ان ضلعوں میں تیل ہے یا نہیں, مسئلہ جانے. ابھی تو ہم ایکسپلور کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں اپنی سے, ورنہ یہ کہ ہم اپنی جگہ حزب اللہ ہم کر تنظیم اسلامی اور اس میں اس امتیازی شان کے ساتھ کی بات کی بنیاد پر جماعت بنا کر وہ ہم چل رہے ہیں, ہمارا کافی تو چل رہا ہے. کوشش تو یہ ہے کہ براڈر پلیٹ فارم کے اوپر جو تمام جماعتیں جمع ہو جائیں, کہ جو یہ جو پالیٹکس جس کو ہم کہتے ہیں پاور پالیٹکس, کشاکشی اقتدار, یہ حکومت کی پارٹی ہے, پارٹی ان پاور ہے, یہ اپوزیشن ہے, اور جو اس کے ساتھ ہے اسے اپوزیشن کی ہر بات کو غلط کہنا ہی کہنا ہے, چاہے وہ کتنی ہی صحیح ہو. جو اپوزیشن میں ہے اسے حکومت کی ہر بات کو غلط کہنا ہی کہنا ہے, چاہے وہ کتنی اچھی بات ہو.
اس سے ہٹ کر حق کو حق کہو باطل کو باطل کہو, خواہ ادھر کا ہو یا ادھر کا ہو, اور لیکن کسی کے نہ حلیف ہو نہ حریف ہو, کام کرے اللہ کے دین کی دعوت, امر بالمعروف نہیں بالکل دل نشان, البتہ تیاری کرے کہ وہ وقت آ جائے کہ پھر میدان میں اتر کر دل جد باطل کو جو ہے للکار سکے. بہرحال اس میں آپ اگر آج سے آج کی میری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ہر شخص کسی نہ کسی حزب اللہ کو تلاش کر کے اس میں شامل, یہ میرا مشورہ ہے الدین اور نصیحہ. میں نے یہی سمجھا اس کے بغیر میری اور آپ کی زندگی اگر یہ شرط آپ پوری نہیں کر رہے وہ پھر غیر اسلامی زندگی ہے, چاہے آپ نے کہنے کو دکھانے کو کتنا ہی اسلامی رنگ اس کے اندر بھر لیا. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.